پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقد قال مولانا الامام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام، الامام کالشمس الطالعۃ المجللۃ بنورہا للعالم ویف بالافق بحیث لا تنالها الایدی والابصار۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے، اور زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عرض کیا تھا کہ آٹھویں امام سے معروف حدیث جو امامت کے بارے میں حسین نے سکر قرار دیا ہے، اس میں امام کا مدعا یہ ہے کہ امام لوگ نہیں بنا سکتے بلکہ امام اللہ نے بنانا ہے۔ جس جو منزلت اور مرتبہ امام اور امامت کا ہے، لوگوں کی عقلوں سے بالاتر ہے، اس تک لوگوں کی عقلوں کی رسائی نہیں، جب اسے پہچانتے ہی نہیں تو اسے بنا کیسے سکتے ہیں۔ دیکھیے، امام نے امامت کے جس مقام اور مرتبے کو بیان کیا وہ عالی ترین بیان ہے امامت کے بارے میں۔ امامت کو خلافت خدا، منزلت انبیاء، ارث اوصیاء، خلافت خدا، خلافت رسول خدا، مقام امیر المومنین، میراث حسن اور حسین کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں، خدا والمتعال نے قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا تذکرہ کیا کہا میں نبی بناتا ہوں، جہاں رسولوں کا تذکرہ کیا کہا میں رسول بناتا ہوں، جہاں ائمہ اور امام کا ذکر کیا کہا میں امام بناتا ہوں، جہاں خلیفہ کا تذکرہ کیا اپنے جانشین کا کہا میں خلیفہ بناتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، میں بناتا ہوں، کوئی اور نہیں بناتا، یہ ایسا عہدہ ہے جس کا تعلق مجھ سے ہے، میں جسے چاہوں گا اسے مصطفیٰ بناؤں گا، میں جسے چاہوں گا اسے مرتضیٰ بناؤں گا، میں جسے چاہوں گا اسے اپنا جانشین بناؤں گا، میں جسے چاہوں گا اسے رسول، نبی اور امام بناؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو وصیت کی جاتے وقت حدیث ثقلین میں کیا کہا، انی تارکن فیکم ثقلین، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، میں اپنے بعد امام چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا کے نہیں جا رہا ہوں، بنایا اللہ نے ہے، اعلان میں کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ ازلی اور ابدی ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے اللہ کے اسماء، اگر اللہ رحیم ہے ازل سے لے کر ابد تک رحیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ رحمت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، محدود ہو جگہ اور وقت کے اعتبار سے، اگر اللہ عزیز ہے ازل سے عزیز ہے تا ابد، ہمیشہ کے لیے وہ عزیز ہے، ہمیشہ کے لیے وہ حکیم ہے. جو اللہ کے نام ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے. اللہ کے ناموں میں ایک اللہ کا نام ہے ولی. اللہ کا نام کیا ہے؟ نبی اللہ کے ناموں میں نہیں ہے, رسول اللہ کے ناموں میں, امام اللہ کے ناموں میں نہیں ہے. وہ چیز جس کا تعلق ولی اور ولایت سے ہوگا وہ ہمیشہ رہے گی, رسول رسالت نبوت اور امامت ختم ہو جائے گی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ چاہتا ہوں. اللہ ولی ہے اور اہل بیت ائمہ اولیاء اس کے اسم کے مظہر ہیں. توجہ چاہتا ہوں. امامت کا باطن بھی ولایت ہے, رسالت کا باطن بھی ولایت ہے اور توحید کا باطن بھی ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ولایت باقی رہے گی, رسالت ختم ہو جائے گی. ولایت باقی رہے گی, نبوت ختم ہو جائے گی. ولایت باقی رہے گی, امامت ختم ہو جائے گی. جو پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس ایک بار خلیفہ کی حیثیت سے ہم امام کو دیکھتے ہیں, ایک بار انہیں امام کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا جیسے رسالت ختم ہو گئی. اسی لیے 12 امام ہیں, 13 امام نہیں ہیں. 12ویں پر امامت ختم ہو جائے گی. 12واں خاتم الاوصیاء درود پڑھیں محمد والے محمد پر. لیکن ولایت کا سلسلہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ رہے گا, یہ ہمیشہ رہے گا, یہ قیامت میں بھی رہے گا, یہ آخرت میں بھی رہے گا, یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. لہذا امام کو 8ویں امام ایک طرف خلیفہ خدا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا جانشین ہے, ایک بار لوگوں کے پیشوا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا امام ہے. جب اللہ کی خلافت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ خلافت تمام عالمین پر احاطہ کیے ہوئے ہے. تمام عالمین پر. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک جملہ کہا تھا, جہاں انی جاعلن یا انی جاعلک, یہ جاعلن خالقن آئے, اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں تسلسل ہے, اس میں استمرار ہے. جب اللہ کہتا ہے انی خالقن اور اللہ جن کاموں کو واسطے کے بغیر انجام دے وہاں پر کیا کہتا ہے؟ میں. تو دے جاتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. انی جاعلن یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا. انی جاعلک للناس اماما, یہ سلسلہ چلے گا. اسی لیے ابراہیم نے کہا تھا کہ امامت کو میری ذریت میں رکھ دے. تو جو چاہتا ہوں وہ سنیے. خلافت کا سلسلہ چلے گا. کیا کہا اللہ نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلافت کا سلسلہ چلے گا. جیسے امامت کا سلسلہ چلے گا, ابراہیم اور ابراہیم کی ذریت کے انبیاء امام, ہمارے رسول بھی امام, نبوت ختم ہوگی، قیامت تک امامت نے جاری رہنا ہے، خلافت کا سلسلہ بھی جاری رہنا ہے. ضرور پڑھے محمد و آل محمد پر. جب خلافت کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں یہاں پر، ہم کہتے ہیں مظہر صفات خدا، مظہر اسماء خدا، اللہ کے اسماء کا مظہر، تجلی، جلوہ، ظہور. جب امامت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیشوا، مقتدا، ہادی، رہنما، رہبر. تو جو جاتا ہوں، امامت کے حوالے سے گفتگو ہو، اس کی وادی علم کلام ہے، اور خلافت خدا کے حوالے سے گفتگو ہو، اس کی وادی علم عرفان ہے. ضرور پڑھیں محمد والے محمد والے. وہاں پر ہم کہتے ہیں اللہ کے اسماء کا مظہر کامل. ضرور پڑھیں محمد والے محمد والے. چونکہ آگے چل کر اس گفتگو نے دوبارہ مربوط ہونا ہے، میں مظہر کو سمجھا دوں. ضرور پڑھیں محمد والے محمد والے. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ بعض جگہ پر ایک صفت کو اپنے ساتھ مختص کرتا ہے. ضرور پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو سن لیں تاکہ یہ باتیں کلیئر ہو جائیں. ایک ہے ذات خدا، ایک ہے صفات ذات خدا، ایک ہے صفات فعل خدا. تو جو جاتا ہوں، ذات خدا، صفات ذات خدا اور صفات فعل خدا. ذات خدا کسی کی دسترس میں نہیں. عرفا کی اصطلاح میں وہ انکائے مغرب ہے کہ شکار کس نہ شود. وہ ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نہیں پا سکتا، اس کا نام بھی نہیں ہے. وہ غیب محض ہے، وہاں جو قریب جائے اس کے پل جل جائیں. ذات خدا پر، ذات خدا کی معرفت، ذات کی معرفت کسی کو نہیں ہے. کیونکہ جس کو اس کی معرفت ہوگی، اس کو اس پر احاطہ ہو جائے گا. خدا کی ذات کی معرفت کسی کو نہیں ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب اس ذات کی طرف اشارہ ہو تو قرآن مجید میں ہوا سے کہا جاتا ہے، کل ہوا. وہ ذات جو ہے وہ اللہ ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کی صفات ذکر ہو رہی ہے. اسے غیب مطلق کہتے ہیں، اس تک کسی کی رسائی نہیں. پھر ہے صفات ذات. صفات ذات یعنی وہ صفات جہاں ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. وہ ذات ہو، وہ صفات ہوں گی اس کے ساتھ. انہیں کیا کہتے ہیں؟ صفات ذات. مثلا خدا حی ہے، زندہ ہے، یہ زندہ ہونا اس کی صفت ذات ہے، حیات خدا، خدا حی ہے، زندہ ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ذات ہے یعنی حی بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. اس ذات کے لیے، ان صفات کے لیے کسی اور چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. پڑھے محمد والے محمد پر. یہ ہے صفات ذات، یہ عین ذات ہے. یہ عین ذات ہے. جس طرح ذات کی کسی کو معرفت نہیں ہے نا، حیات ذات کی بھی کسی کو معرفت نہیں ہے. وہاں کوئی نہیں جا سکتا. جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ نجم البلاغہ میں، الذی لا ینال غوث الفتن ولا یدرک بعد الہمم، جتنے بلند ہمت کیوں نہ ہوں، علی کہتے لا یدرک بعد الہمم، لا ینال غوث الفتن، فتین ترین، ذہین ترین، تمام عقلیں مل کر بھی اس بحر ذات میں غوطہ ور ہونے کی کوشش کرے نہیں پہنچ سکتی، اسے درک نہیں کر سکتی. علی کہتے ہیں، علی جب کہہ رہے ہیں، علی سوچ کے سمجھ، سوچ کے اور غور و فکر کر کے نہیں کہہ رہے، علی حقیقت اس استی کی حقیقت کا مشاہدہ کر کے کہتے ہیں. اس سے آگے جو جائے اس کے پر جل جائیں. منزل شہود پر فائز ہے علی. تو جو چاہتا ہوں، صفات ذات عین ذات ہے. تو جو چاہتا ہوں، لہذا اس حد تک کسی کی رسائی ہے ہی نہیں. علی نے نجل البلاغہ میں کہہ دیا، لا ینال غوث الفتن ولا یدرک بعد الہمم. تو جو چاہتا ہوں، اس کے بعد ہیں صفات فعل خدا، اسماء صفاتی جو کہ فعل سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اسماء صفاتی تھے جو کہ ذات سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو چاہتا ہوں، اسماء صفاتی جو کہ مقام فعل سے تعلق رکھتے ہیں، جو فعل خدا، خدا کا فعل انجام پائے، اس سے وجود میں آتے ہیں. یہ کون کون سے ہیں؟ خالق خلق کرے گا تو خالق ہو جائے گا، رزق دے گا تو رازق ہو جائے گا، زندگی دے گا تو محیی ہو جائے گا، موت دے گا تو ممیت ہو جائے گا، بخشے گا تو غفار ہو جائے گا، رحم نازل کرے گا تو رحیم ہو جائے گا، حکمت دے گا تو حکیم ہو جائے گا، علم دے گا تو علیم ہو جائے گا، قدرت دے گا تو قدیر ہو جائے گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو وہ اسماء، اسماء صفات جو مقام فعل سے تعلق رکھتے ہیں، مقام فعل میں بھی خدا علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ 114 اسماء جو اللہ کے قرآن میں ذکر ہیں، صفات فعل خدا ہیں. اور عجیب ہے، اسماء بھی 114 ذکر ہوئے ہیں اور قرآن کے سورے بھی 114 ہیں. دور پڑھے محمد اللہ لہذا اس میں ولی، یہ اس میں صفاتی ہے جو مقام فعل سے تعلق رکھتا ہے، اس میں غنی مقام فعل سے تعلق رکھتا ہے. اس میں رعوف اور رحیم مقام فعل دل پڑے محمد و آل محمد پر. توجہ چاہتا ہوں یہاں پر. اب اگلا مرحلہ دل پڑے محمد و آل محمد پر بلند آواز سے. یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک ہے ذات خدا, ایک ہے صفات جو کہ ذات خدا سے تعلق رکھتی ہیں, یعنی ذات ہو تو وہ ہوں گی, کوئی اور ہو یا نہ ہو وہ صفات بھی عین ذات ہیں. ایک وہ صفات ہیں جو زائد بر ذات ہیں, ذات سے ہٹ کر ہیں. وہ کون سی صفات ہیں؟ جو مقام فعل سے تعلق رکھتی ہیں. یہ صفات صفات فعلیہ ہیں, فعل خدا سے تعلق رکھتی ہیں. وہ تمنگری کرتا ہے تو غنی ہے, رزق دیتا ہے تو رازق ہے, خلق کرتا ہے تو خالق ہے, پوری کائنات کے بارے میں علم رکھتا ہے تو علیم ہے, ایسے ہی ہے نا, قدیر ہے, ولی ہے. خوب, اللہ نے قرآن مجید میں ان صفات فعل کا بھی جب تذکرہ کیا ہے تو دو طرح کا بیان ہے خدا کا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بار ان صفات کو جو صفات فعل ہے منحصر کرتا ہے اپنے سے, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ فاللہ ہو الولی, میرے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے. اپنی طرف بھی نسبت دی اللہ نے, اور پھر کیا کہتے ہیں؟ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے ولی, کوئی نہیں ہے غنی, کوئی نہیں رؤوف, کوئی نہیں رحیم. پھر کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. واہ واہ, ایک جگہ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی ولی ہے ہی نہیں. پھر کہتا نہیں, رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. کہتا ہے میرے علاوہ کوئی غنی ہے ہی نہیں. پھر کہتا ہے ان اغناهم اللہ ورسول, کہتا ہے رسول غنی ہے, میں رؤوف الرحیم ہوں, رسول بھی رؤوف الرحیم ہے. تو کیسے اس ظاہری کنٹراڈکشن کو حل کریں گے؟ ایک بار کہتا ہے کہ فقط میں ولیوں کوئی ہے ہی نہیں. یہاں سمجھا دے تو باقی ادھر کا سمجھ آ جائے گی. دوسری طرف کیا کہتا ہے؟ کہ میں ولی ہوں, رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. یہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس کنٹرڈکشن کو تین طرح سے حل کیا. درود پڑے محمد والے محمد پر. چونکہ اللہ نسبت دیتا ہے, حضرت عیسیٰ سے کہتا ہے استخلق من الطیر کایت الطیر باذنی, تو پرندے کو خلق کرتا ہے, تو خلق کرتا ہے پرندے کو, تو میں خالق ہوں. عیسیٰ سے کہتا ہے تو خلق کرتا ہے پرندے کو. عیسیٰ کہتا ہے انی اخلق لکم, میں خلق کروں گا منت تین مٹی سے کہیت تیرے پرندے کو, فانفخ فیہ, اس میں پھر روح پھونکوں گا, پھونک ماروں گا, پھونکوں گا, فیکون تیرن باذن اللہ, پھر وہ پرندہ بن جائے گا اذن اللہ سے. درود پڑے محمد والے محمد. علماء نے بیان کیا ہے, توجہ چاہتا ہوں. اب میں کیا کروں اس بات کو سمجھانے کی, سمجھائے بغیر میں آگے نہیں جا سکتا. درود پڑے محمد والے محمد. مشکل ترین حدیث ہے جو امام کی ہے. یہ کنٹرڈکشن کو تین طرح سے علماء نے حل کیا ہے, چونکہ قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا, کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. اللہ بھول نہیں جاتا پہلے کوئی اور بات کرے بعد میں کوئی اور کر دے, ہماری طرح تھوڑا ہی ہے, پہلے کسی سے وعدہ کریں بعد میں بھول جائیں اور کوئی اور بات کر ڈالیں. اللہ بھولنے والا نہیں ہے. ایک جواب انہوں نے دیا کہ اللہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. کہ اللہ فاعل بالذات ہے اور ولی بالذات ہے, اور یہ کیا ولی بالعرض ہے. کیسے؟ اللہ خالق بالذات ہے اور عیسیٰ خالق بالعرض ہے. کیسے؟ کیا مطلب اس کا؟ کہتے ایسے ہی ہے تو جو چاہتا درود پڑھے محمد والے محمد پر. یعنی اللہ ولی ہے, اللہ خالق ہے, اور عیسیٰ بھی خالق ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے. ٹھیک ہے, اللہ کی دی ہوئی قدرت سے یہ خالق ہے. اللہ ولی ہے, پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے ولی کی حیثیت سے. یہ اللہ کی طرف سے ولی ہے. گویا اللہ بھی کام کو انجام دیتا ہے, یہ بھی کسی کام کو انجام دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ یہ ہیں, اس طرح سے فرض ہو گیا. دوسرا ہے کہ اصل میں یہ گراؤنڈ مہیا کرتے ہیں. ابتدائی اقدامات کرتے ہیں, اصل کام اللہ کرتا ہے. دو گے دونوں جگہ پر تھوڑا تھوڑا شرک ہے درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ کے مقابلے میں آپ کچھ نہ کچھ فرض کر رہے ہیں. تیسری جمع کیا ہے, اس کو کیسے حل کیا گیا ہے؟ یہ اللہ کے اسماء صفات جو کہ مقام فعل سے تعلق رکھتے ہیں, یہ اس کے مظہر ہیں, اس کی تجلی ہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. یہ تجلی ہیں, یہ ظہور ہیں, یہ جلوہ ہیں. یعنی اگر اللہ قدیر ہے یہ اس کی قدرت ہے, اگر اللہ علیم ہے یہ اس کا علم ہے, اگر اللہ ولی ہے یہ اس کی ولایت کا مظہر کامل و اکمل ہے. ان تمام صورتوں میں دوئیت نہیں ہے. تو جو چاہتا ہوں, اگر اللہ ولی ہے یہ مظہر اس میں ولی ہے, یعنی اللہ کی ولایت کا ظہور اور تجلی ہے یہ. اگر اللہ قدیر ہے یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے, اللہ کی قدرت کے مظہر کامل اکمل اور تامر اتم ہے. اسی لیے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر سارے عرب مل کر میرے سامنے آ جائیں, علی ان کے مقابلے میں تنہا ہو, واللہ بخدا علی کبھی پیٹھ نہیں پھیرے گا ان کی طرف. یہ اللہ کے اسماء کا, اسماء صفات کا ظہور ہے, تجلی ہے, جلوہ ہے, آئینہ ہے, اسے نشان دیتے ہیں, اس کو دکھلاتے ہیں. یہ اللہ کے علم کو دکھلاتے ہیں, یہ اللہ کی قدرت کو دکھلاتے ہیں, یہ اللہ کی ولایت کو دکھلاتے ہیں, یہ اللہ کی رحمت کو دکھلاتے ہیں, یہ اللہ کے علم کو دکھلاتے ہیں, یہ اللہ کی عزت اور حکمت کو دکھلاتے ہیں. یہ آئینہ ہے, یہ آئینہ حضرت حق ہے, جمال و جلال خدا کا آئینہ ہے, آئینہ اس کا. یہ صاحب تصویر کی ساری صفات اس کے پورے کمال کے ساتھ دکھاتے ہیں. اللہ لہذا روایات کے اندر بھی کبھی خلافت کی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے فرامین ہیں، کبھی امامت کے مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے فرامین ہیں. لہذا مولا جی کیا فرماتے ہیں، ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. اللہ کا سب سے بڑا آئینہ، اس کی نشانی دینے والا، اس کی معرفت جس کے ذریعے ہو سکتی ہے، اگر اس کے جمال و جلال کو کمال سے دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، وجہ اللہ ہے. جب بڑے محمد والے محمد والے لہٰذا یہ خلیفۃ اللہ ہیں اور ادھر امام ہے، دل پڑے محمد و آل محمد پر. لہذا مقام خلافت میں جہاں جہاں تک اللہ کے اسماء کی حکومت ہے، وہاں وہاں تک یہ خلیفہ ہے. جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت ہے، اللہ کے اسم ولی کی جہاں جہاں تک حکومت ہے، یہ اس کی تجلی ہے، اس کا آئینہ ہے، جلوہ ہے، ظہور ہے، وہاں وہاں تک یہ ولی اور حقیقت موجود ہے. لہذا امام نے خلافت سے شروع کیا، درود پڑے محمد و آل محمد پر. پھر امام فرماتے ہیں، الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع، درود پڑے محمد و آل محمد پر. الامام کالشمس الطالعہ المجللہ بنورها للعالم فهي بحیث بھائی اب الفو کے بحیث لا تنالها الایدی والابصار. امام فرماتے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں امام کی، کہتے ہیں امام کی مثال نصف النہار پر موجود سورج کی طرح ہے، جو اپنے نور سے پورے عالم کو روشن کیے ہوئے ہے. الامام کالشمس الطالعہ المجللہ بنورها للعالم، امام اس طلوع کیے ہوئے سورج کی طرح ہے جو اپنے نور سے پورے عالم کو مجلل کیے ہوئے ہے، روشن کیے ہوئے ہے، تاریکیاں عالم کی مٹائے ہوئے ہے. وہی بالافق، یہ اتنا بلند ہے سورج، بحیث لا تنال الایدی والابصار، جس تک کسی کی دسترسی نہیں، نہ اسے آنکھیں دیکھ سکتی. درود پڑے محمد والے محمد پر. یہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام مقام امامت کو تشبیہ دے کر سمجھا رہے ہیں، آپ کو دکھا کے سمجھا رہے ہیں. کہتے کبھی سورج دیکھا ہے آپ نے؟ جب طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اندھیرے مٹ جاتے ہیں، ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، پورے عالم کو روشنی مل جاتی ہے، اور سورج خود اتنا بلند ہوتا ہے، اس کی شعائیں آپ کے قریب ہوتی ہیں، لیکن خود سورج تک آپ کی رسائی نہیں، نہ آپ اپنی آنکھ سے سورج کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں. کہتے امام بھی ایسے ہی ہے. دور پڑے محمد و آل محمد پر. جب اس عالم کو امام منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، تو یہ زمین کیا کرتی ہے؟ سورج کے ارد گرد کیا کرتی ہے؟ حرکت میں رہتی ہے. سورج محور ہے، زمین حرکت کرتی ہے. کس کے ارد گرد؟ سورج کے ارد گرد. جہاں جہاں سورج سے متصل ہوتی ہے، سورج کے قریب ہوتی ہے، وہاں وہاں یہ نورانی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، تاریک نہیں ہوتی. سورج مرکز اور محور ہے زمین کی نورانیت کا، زمین کو روشن رکھنے کا، اسی طرح امام بھی اس عالم امکان میں، عالم وجود میں امام کی مثال سورج کی طرح ہے، اس پورے عالم امکان کو جو نور ہدایت سے، نور فیض خدا سے منور رکھتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ جس طرح توجہ چاہتا ہوں، جس طرح سر چشمہ نور جو کہ سورج ہے، کیا اسے کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی نا۔ کیا اس تک کسی کی دسترسی ہے؟ کوئی پہنچ سکتا اس تک؟ نہیں۔ کہتا ہے حقیقت امامت بھی اتنی بلند ہے کہ کسی کی دسترس اس تک نہیں، اور اس کی نورانیت اتنی شدید ہے کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کسی میں تاب تحمل نہیں، تاب نظارہ نہیں درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ پھر کیا کہا؟ امام کا سورج کعبہ ہے زمین کا، مرکز ہے زمین کا، ہے یا نہیں ہے؟ سورج مرکز ہے، زمین کو نورانیت ملتی ہے اس کے ارد گرد طواف کر کے، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ زمین نزدیک رہتی ہے تو اسے نور ملتا ہے۔ امام بھی پورے عالم امکان کے لیے کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس عالم امکان کے کعبہ اور قبلہ کو امام کہتے ہیں، امام کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میری شہزادی واقعہ غدیر کے بعد سقیفہ وجود میں آ گیا تو مدینہ میں در و دیوار دروازوں پہ جا کے دستک دیتی تھی، جب لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ نے دیر کی، آپ پہلے آتی، تو کہنے لگی، بی بی کہتی تھی کہ سمے تو ابھی رسول اللہ یقول، میں نے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، مثل الامام مثل الکعبہ توتا ولا تاتی، امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے، لوگ کعبہ کے پاس آیا کرتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جایا کرتا۔ امام کعبہ ہے دلوں کا، امام کے قریب رہیں گے تو آپ کا وجود نورانی ہو جائے گا، تاریکیاں وجود سے چھٹ جائیں گی، ہر قسم کی تاریکی چھٹ جائے گی، طہارت مل جائے گی، پاکیزگی مل جائے گی۔ جیسے سورج اور زمین کے درمیان رکاوٹ آ جائے، مانے آ جائے، پھر زمین روشن نہیں ہوتی، تاریک ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر امام کے درمیان اور ہمارے درمیان رکاوٹ آ گئی، حجاب آ گیا، پھر ہم اس نور سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ امام کے قریب رہنا پڑے گا، امام کے نزدیک رہنا پڑے گا، امام سے دور ہوں گے حجاب آ جائے گا، رکاوٹ آ جائے گی، اور انسان کا باطن و ظاہر نورانی نہیں رہے گا بلکہ سیاہ ہو جائے گا، تاریک ہو جائے گا۔ کون سی شہر رکاوٹ ہے امام کے درمیان اور ہمارے درمیان؟ اس شمس وجود کے درمیان، اس شمس ہدایت کے درمیان، اس شمس فیض خدا کے درمیان اور ہمارے وجود کی زمین کے درمیان گناہ ہے۔ جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ ہے، چوری و چکاری ہے، عصیان ہے، خدا کی نافرمانی ہے، یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں گی، یہ فاصلہ پیدا کر دیں گی، یہ حجاب پیدا کر دیں گی ہمارے وجود کی زمین پر، اس نور ہدایت کی شعائیں نہیں پڑیں گی، پھر رکاوٹ بن جائے گی۔ امام کے قریب رہنا ہے یعنی اپنے آپ کو امام کے اخلاق سے متصف کرنا ہے، مؤدب ہونا ہے آداب امام سے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ علمی ہے، فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، امام قریب ہو انسان امام کے قریب نہیں ہوتا. گناہ، عصیان، سرکشی، اللہ کے مقابلے میں بغاوت، جرت کرنا خدا کے مقابلے میں، نافرمانی کرنا. لہذا حجاب نہیں پیدا ہونے دینا اپنے درمیان اور امام کے درمیان. کیا واپس آنا ہے؟ توبہ کر کے واپس آنا ہے، استغفار کرنا ہے، واپس آنا ہے. توبہ کا معنی ہے واپس آنا، واپس آنا. یہ محرم مولا حسین کی ذات میں بڑا جاذبہ اور کشش ہے، یہ کھینچ لاتا ہے دوبارہ، بکھرے ہوئے کو پھر اکٹھا کر دیتا ہے. عجیب یہ کشتی یہ نجات ہے. چاہے کوئی گنہگار ترین کیوں نہ ہو، محرم میں حسین واپس لے آتا ہے. عجیب نہیں ہے، میرے حسین تو کتنا کریم ہے، تو کتنا کریم ہے. عجیب روایات ہیں. من زار الحسین کمن زار اللہ فی عرش، جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی ایسے جیسے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. عجیب کشتی نجات ہے، واپس لے آتا ہے جواریوں کو، شرابیوں کو، نیک پاک ہر کسی کو حسین واپس لے آتا ہے. خود مجلس میں زمین پہ بیٹھنے سے بھی تکبر ختم ہوتا ہے، غرور ٹوٹتا ہے نا. سب سے بڑی بیماری تکبر اور غرور ہے. فرش عزا ہے جہاں امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، نادار بھی، باتقوا بھی، گنہگار بھی، سارے اکٹھے ہو کے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. واپس جب مولا لے آتے ہیں، پیاسے کو سر چشمہ حیات پر لے آتے ہیں، پھر بغیر نوش کیے جام حیات و جام زندگی واپس چلے جائیں، درست نہیں ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر. لا ینالہ الا ایدی والابصار، اس شمس حقیقت تک، اس شمس وجود تک، اس شمس ہدایت تک لوگوں کی دسترسی نہیں ہے، دسترس نہیں ہے. آنکھیں جیسے سورج کے سامنے جائیں دیکھ سکتی ہے سورج کو؟ کوئی ہے آنکھ جو سورج کے قریب جا کے سورج کو دیکھے؟ نہیں دیکھ سکتی نا. یعنی درک، امام فرماتے ہیں آنکھیں، یعنی آپ اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. امام کی حقیقت اتنی بلند ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے نا، کہ ملائکہ بھی اسے درک نہیں کر سکتے. اس لیے کہ وہ مقام ملائکہ کے مقام سے بلند ہے. انسان اپنے سے بلند مقام کو درک نہیں کر سکتا، تھوڑا بہت سمجھ لے گا. جو پڑے محمد والے محمد پر. اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ایک بار پھر جو پڑے محمد والے محمد پر. امام فرماتے ہیں، جملے کو چھوڑ گیا، کہتے ہیں الامام الماء العذب علی الظما والدال علی الہدا والمنجی من الردا. امام پیاسوں کے لیے آب گوارا ہے، امام پیاسوں کے لیے آب گوارا ہے. بدن کی پیاس نمکین پانی سے نہیں بجھتی، ایسے آئی ہے نہیں؟ بدن کی پیاس میٹھے پانی سے بجھتی ہے نا. جسے بدن کو پیاس لگتی ہے، روح کو بھی پیاس ہے. اور روح کی پیاس بجھانے والی حقیقت کا نام امام ہے. روح کی تشنگی امام معصوم فرماتے ہیں روح کی تشنگی بجھانے والی. اگر پانی نہ مل جائے بدن زندہ رہے گا؟ اس میں زندگی رہے گی پانی کے بغیر؟ اس میں نبوء ہوگا، ترقی ہوگی، پیش رفت ہوگی؟ اللہ نے کائنات کا نظام ہی ایسے بنایا ہے، پانی کے بغیر موت ہے موت. جس طرح پانی کے بغیر موت ہے بدن کی، اسی طرح سے انسانی معاشرہ سوسائٹی کی بھی امام کے بغیر موت ہے موت. معاشرے کی زندگی اور حیات کا نام، آب حیات کا نام ہے امام. تشنگی بجائے گا، روحوں کی تشنگی اور روح کی پیاس بجانے والی حقیقت کو کیا کہتے ہیں؟ امام. امام فرماتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، امام ہدایت دینے والا، ہلاکت سے نجات دینے والا. یہ جملہ بہت عام ہے، اس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے اور گفتگو ختم. امام فرماتے ہیں، الامام النار علی الیفا الحار لمن استلابه والدلیل فی المحالک من فارقه فحالک. عجیب جملہ ہے. الامام النار علی الیفا، یفا کہتے ہیں ٹیلے کو. کسے کہتے ہیں؟ ٹیلے کو. امام فرماتے ہیں کہ امام اس آگ کو کہتے ہیں جو ٹیلے پہ رکھی جائے. یہ تشبیہ دے رہے ہیں امام نا. آگ کے ساتھ تین طرح سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، ایک تو آگ جلاتی ہے، دوسرا آگ حرارت اور تپش دیتی ہے، گرم رکھتی ہے، تیسرا رات کی تاریکی میں اگر کسی بلند جگہ پر آگ رکھی جائے تو وہ رہنمائی کا کام کرتی ہے. یہاں جلانے والا پہلو تشبیہ میں مراد نہیں ہے. امام زندگی کی گھاٹیوں میں، زندگی کے نشیب و فراز میں جب آپ راہ گم کر بیٹھے ہیں تو بلندی اور ٹیلے پہ اس آگ کی مانند ہے جو تمہیں بتلاتا ہے کہ راستہ اس طرف ہے، منزل اس طرف ہے. پھر فرمایا والحار لمن استلابه، جو اپنی ٹھنڈک کو ختم کرنا چاہے. امام اس گرمی، حرارت اور تپش کی مانند ہے جو ٹھنڈک کو ختم کر دیتی ہے. تو جو عجیب جملے ہیں، درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود پڑھے محمد و آل محمد پر. امام خزاں کی ٹھنڈک میں گرمی کی بہار کا نام ہے. جب معاشرہ ٹھٹر رہا ہو، منجمد ہو چکا ہو، جکڑا ہوا ہو، اس میں حرکت نہ ہو، خزاں رسیدہ ہو جائے معاشرہ، معاشرے کے اس جمود کو، اس ٹھٹرنے کو، اس سردی کو، اس منجمد معاشرے کو حرارت دے کر زندگی کی نوید دینے والی حقیقت کو امام کہتے ہیں. اگر امام نہیں ہوگا معاشرے میں حرارت نہیں ہوگی، معاشرے میں گرمی نہیں ہوگی، سب ٹھنڈے ہوں گے ٹھنڈے، معاشرہ منجمد اور مرا ہوا، کوئی حرکت نہیں ہے معاشرے کے اندر. جب سردی اور ٹھنڈک ہو، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ان کا پھل ختم ہو جاتا ہے، اور بے فائدہ ہو جاتے ہیں. جب گرمی کی حرارت آئے تو ان میں نئی زندگی آتی ہے, سرسبز ہوتے ہیں, پھل دیتے ہیں. امام ہے جو معاشرے کے جمود کو توڑنے والا ہے, اسے زندگی دینے والا ہے, اسے حرکت میں لانے والا ہے, اسے گرمی اور تپش دینے والا ہے. یزیدیت کی ٹھنڈک میں تپش دینے والے کو امام کہتے ہیں, فرعونیت اور نمرودیت کی سردی سے ٹٹرنے والے معاشرے کو, مرے ہوئے معاشرے کو گرمی اور تپش دے کر, حرارت دے کر زندگی دینے والے کو امام کہتے ہیں. امام حرکت میں لانے والا ہے. جو امام کے قریب ہوگا اس میں حرارت ہوگی, اس میں زندگی ہوگی, اس میں روشنی ہوگی. جو امام سے دور ہوگا وہ منجمد ہوگا. قد اخلد الی الارض, زمین سے چپکا ہوا ہوگا, حرکت میں نہیں آ سکتا, نہیں چل سکتا, جمود کا شکار, مرا ہوا فرد اور معاشرہ. امام ہے جو حرکت کی حرارت پیدا کرتا ہے, جو زندگی کی تپش اور گرمی دیتا ہے. امام عجیب جملہ ضرور پڑھے, محمد و آل محمد پر. معصوم نے فرمایا, رسول نے فرمایا, ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. امام حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے, ایک گرمی ہے, ایک تپش ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اور جب تک دلوں میں حسین ہے, حرارت ہے یعنی زندگی ہے یعنی حرکت ہے, اور یہ حرکت کبھی نہیں رکے گی جب تک دل میں حسین ہے. درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر. ہر ایک جملہ مختلف حوالوں سے تفسیر مانگتا ہے, میں تو فقط گزر رہا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب آپ کو پتا چلا کربلا یعنی تپش, یعنی حرارت, یعنی زندگی, یعنی سردی سے ٹھٹرتی ہوئی انسانیت اور بشریت کو حرکت میں لانا, اسے حرارت دینا, اسے امید دلانا, اسے حوصلہ دینا. جن لوگوں نے جو پڑے محمد والے محمد پر, جو لوگ امام کے نزدیک ہیں ان میں کتنی حرارت ہے. مثال دینے دیں مجھے, مجھے بعض لوگ کہتے ہیں آپ بہت مثالیں دیتے ہیں. جس شخص میں ہو وہ شخص متحرک ہوگا, چین سے نہیں بیٹھے گا. ایسے ہے نا, شہید عارف حسینی کو دیکھیں, ایک لہجے کے لیے نہیں رکتا تھا, ٹھہرتا تھا. کائنات کا نظام ہے, کیا گاڑی گرم ہو کے چلتی ہے یا ٹھنڈی چلتی ہے؟ تحسن تپش آتی ہے, انجن گرم ہوتا ہے تو چلتی ہے نا, صحیح ہے نا. حرکت ہوتی ہی حرارت اور تپش سے ہے. اگر سورج کی گرمی اور تپش اور حرارت نہ ہو, کیا کوئی چیز نمو پیدا کر سکتی ہے؟ اگر حرارت اور تپش زمین کے سینے میں جذب نہ ہو, زمین کے اندر سے حرارت نہ نکلے, تپش نہ نکلے, کوئی چیز زمین کے سینے پر رک سکتی ہے؟ ایسی معاشرہ اور سوسائٹی اور انسان ہے. حزب اللہ کے 12 لاکھ جوانوں کو دیکھیں, 12 لاکھ نہیں, لبنان کے 12 لاکھ شیعوں کو دیکھیں. پہلے ٹھٹھرتا ہوا معاشرہ, منجمد معاشرہ, ہر کسی ڈنڈوں سے ہاکتا تھا، مارتا تھا اس کو، ان کی ناموس اٹھا کے بیچ آتے تھے، گھروں پر قبضہ کر لیتے تھے، ہر چیز پر قبضہ کر لیتے تھے. اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا پورا جنوب لبنان بیروت تک، ان پر مسلط ہو گئے تھے، اسرائیل ان پر مسلط تھا، اسرائیل کی فوجیں، ٹینک، انٹیلیجنس سروسز، ہر چیز وہاں موجود تھی. منجمد تھے، ٹٹھرے ہوئے تھے، سامنے آ ہی نہیں سکتے تھے. جب حزب اللہ کے جوانوں نے امام خمینی کے پاس گئے اور اپنی حالت بتلائی، امام نے کہا انہیں، جب امام سے مل کر لوٹ کے آئے تو سید عباس موسوی شہید نے کہا کہ امام نے میں کہا ہے کہ ان مرحلتکم مرحلہ کربلائیہ، کربلا کو درسگاہ سمجھو، کربلا سے سیکھو کہ اس حال سے تم نے کیسے نکلنا ہے. تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم اپنا خون دے کر اپنی اس مادر وطن کو آزاد کرائیں گے. خون ٹھنڈا نہیں ہوتا، خون بھی گرم ہوتا ہے. خون دے کر لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو معاشرے کو متحرک رکھے، گرم کرے، نہ یہ کہ یخزدہ کر دے، ٹھنڈا کر دے، انہیں فریزر میں رکھ کے فریز کر دے. یہ امامت نہیں ہے، یہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ یہ کہ سخت سردیوں میں بھی ان میں تپش اور حرارت کو باقی رکھے، یخزدہ نہ ہونے دے معاشرے کو. اگر معاشرہ یخزدہ ہو جائے تو فرعون مسلط ہو جاتے ہیں اور خلیفہ خدا کے گلے میں رسی ڈال کر اسے دربار میں لے جاتے ہیں. کربلا زندگی دینے کے لیے ہے، حرارت دینے کے لیے، خیرات حیات بانٹنے کے لیے کربلا، جمود توڑنے کے لیے ہے، اس یکزدگی کو، ٹھٹھرے پن کو ختم کرنے کے لیے کربلا. اگر دس دن گزر جائیں اور ہم پہلے کی طرح رہیں، کربلا سے تپش اور حرارت لے کر زندگی حیات کو نہ پائیں، ہم نے کیا حاصل کیا کربلا سے؟ کیا حاصل کیا کربلا سے؟ دوستو زندگی چار روزہ ہے، چند روزہ ہے، اس کے لیے انسان کتنی چاپلوسیاں کرے، کتنی ساز باز کرے، کتنا بے تفاوت رہ کے زندہ رہ لے گا. حسین نے کیا کہا تھا، ہے ہات من ذلہ، ہمیں ذلت قبول نہیں ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. لہذا ہمیں کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، جوانوں کو، بڑوں کو، خواتین کو، کسی کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا پڑے گا. جوانوں کو نہیں چاہیے کہ کسی کرکٹر کو آئیڈیالائز کر کے اپنے کمرے میں اس کی تصویریں لگائے ہوئے ہوں. شیعہ جوانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کس کی فلمی اداکار کو آئیڈیالائز کرتے ہیں اس کی تصویریں. بعض کا موقع ملتا ہے، مومنین بلاتے ہیں مجالس وغیرہ کے لیے، کہتے مولانا یہ میرے بیٹے کا کمرہ، آپ یہاں آرام کر لیں. جب بیٹے کے کمرے میں جاتے ہیں تو تصویریں لگی ہوتی ہیں، پوچھتی ہیں کس کی تصویر ہے، کوئی کسی اداکار کی تصویر ہوتی ہے، کوئی کسی گلوکار کی تصویر ہوتی ہے، کوئی کسی کرکٹر کی تصویر ہوتی ہے. شیعہ جوان، کیا ہم اتنی گئے گزرے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ہمارے جوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، بڑوں کے لیے کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں؟ ایسا ہے مکتب ہمارا؟ آئیڈیالائز کرنا چاہیے نا، کس کو ضرورت ہے زندگی میں انسانوں کو؟ کیا قاسم سے بہتر کوئی آئیڈیل مل سکتا ہے ہمیں؟ ابی الفضل عباس سے بہتر آئیڈیل مل سکتا ہے؟ علی اکبر سے بہتر آئیڈیل مل سکتا ہے؟ ثانیہ زہرا سے بہتر آئیڈیل کوئی مل سکتی ہے ابھی بھی؟ سیدہ کونین سے؟ ماڈرن ہو جاتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ، اور بعض کا تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ باتیں نہ کرو, مارٹن شڈن والی جو سامعین ہوتے ہیں وہ پھر ناراض ہوتے ہیں, یہ باتیں کیوں کی ہیں آپ نے, ماڈرن ہو جاتے ہیں, اتنے ماڈرن ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. کیا ثانیہ زہرا کو سیدہ کونین کو آئیڈیالائز ہم کریں یہ بہتر ہے یا کسی سیاسی خاتون لیڈر کو یا اس طرح کی کسی اور شخصیت کو؟ کوئی کمی ہے ان شخصیات میں؟ کوئی کمزوری ہے ان شخصیات میں؟ آپ مجھے بتلائیں نا, پوری دنیا کا بغیر کسی تعصب کے مطالعہ کریں, پوری دنیا میں کیا آپ کو کوئی نظر آتا ہے ابو الفضل عباس کی طرح, علی اکبر کی طرح, قاسم کی طرح, مولا حسین کی طرح, سیدہ ثانیہ زہرا کی طرح؟ ان سے زندگی کا مقصد لیں, ان سے زندگی کا ہدف لیں, ان کے پیچھے چلیں, جب ان کی طرف جائیں گے یہ پورا خاندان ایک منظم ویل آرگنائزڈ خاندان ہے, اور یہ سارے کربلا والے انتہائی منظم اور ویل آرگنائزڈ ہیں. آئیڈیالائز کریں نا کربلا والوں کو, کیا کربلا والے منظم ہیں یا نہیں ہیں؟ انہیں ہم آئیڈیالائز نہیں کر سکتے کربلا کے 72 کو, ہم ان کی طرح ہو جائیں؟ ہمارا دشمن تو منظم ہے, ویل آرگنائزڈ ہے, ویل پلینڈ ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ہم منظم ہو جائیں اچھی طرح سے جیسے ہونا چاہیے, یہ مٹھی پر یزیدی انہیں ہم ہلنے دیں گے پھر؟ یہ اپنی غاروں سے باہر نکل سکتے ہیں پھر؟ پھر ہم انہیں ان کی غاروں سے نکال کے لے آئیں گے باہر. زندہ مثال آپ کے سامنے لبنان کے شیعوں کی ہے, وہ کتنے ویل آرگنائزڈ ہو گئے ہیں, عزت سے جی رہے ہیں, چاروں طرف آشوب ہی آشوب ہے. اسرائیل جیسے درندہ صفت ویشی سیونسٹوں کے ہمسائے میں ہیں, پوری دنیا کے عرب ممالک وہاں پر گڑبڑ جاتے ہیں. مجھے سید نے بتایا 2 سال پہلے کہ اس ملک میں گڑبڑ کرنے کے لیے ایک عرب بادشاہ نے, سعودیہ کے کنگ نے 3.5 ارب ڈالر خرچ کیا, ہم نے نئی تفرقہ پھیلنے دیا مسلمانوں کے درمیان اور اس سازش کو ہم نے ناکام کیا ہے. ہم منظم ہو جائیں ہماری مادر وطن کو فائدہ ہے, ہم منظم ہو جائیں ہم طاقتور ہو جائیں گے. اہل بیت کو آئیڈیالائز کریں, جان دینی ہے جان دیں گے, مال دینا ہے مال دیں گے, ہم معاشرے کو ٹھٹھرنے نہیں دیں گے, سردی میں جکڑنے نہیں دیں گے, اسے تپش دیں گے, حرارت دیں گے, زندگی دیں گے, اسے دہشت گردوں کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے. سبحان اللہ, ہم آخری امید ہیں. اگر ہم نہ رہے زندگی ختم ہو جائے گی. یہاں گلیشیئر کی طرح کا ماحول ہو جائے گا, اس لیے 72 کو آئیڈیالائز کرنا ہے عزیزو. جو جہاں بھی جیسے بھی ان یتیمان آل محمد کو, شیعوں کو مولا نے کہا یہ ہمارے یتیم ہیں, ان یتیمان آل محمد کو منظم کرنا, طاقتور بنانا, اس میں جو جیسا بھی رول پلے کر سکتا ہے کرنا چاہیے تاکہ ہم اس وطن کو بچائیں, اس مادر وطن کو یزیدیت کے منحوس سائے سے بچائیں, اسے زندگی دیں. اسے یہ ہم کر سکتے ہیں, ہم اگر طاقتور ہوئے ظلم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عادلوں کو امام مانا ہے, کسی ظالم کو پیشوا نہیں مانا. ہم ہیں دوستو, ہم ہیں جو یزیدیت کے سامنے سب سے بڑی دیوار ہے. ہم ہیں یزیدیت کو ہم سے ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم ہیں جو 1400 سال سے فرعون اور یزیدوں سے لڑ رہے ہیں، ہم ہیں جو تاریخی اپوزیشن کا رول پلے کرتے رہے ہیں، ہم ہیں، ہمارے پاس 1400 سال کا تاریخی اپوزیشن کا تجربہ ہے ظالم حکمرانوں کے سامنے، ہم ہیں جو ان کے مقابلے میں دیوار بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے قریب آئیں کربلا کے، امامت کے قریب آئیں، اہل بیت کو ڈیلائز کریں، جوان علی اکبر کے نقش قدم پر چلیں، نوجوان قاسم کے نقش قدم پر چلیں۔ ایک بھی پڑھ لیجیے محمد والے، ایک بار پھر پڑھے محمد والے ہوں گے، قاسم، چند شخصیاتیں کربلا کی بہت اٹریکٹ کرتی ہیں مجھے، ذہن سے نہیں نکلتی، ان میں سے ایک قاسم ہے۔ قاسم کے مسائل نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اہل بیت کے گھر میں یہ تذکرہ تو تھا نا کہ یزیدوں سے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے یزیدوں کا۔ بنی ہاشم کے کل امام حسین کو چھوڑ کر 18 جوان تھے کربلا میں، سب سے زیادہ عمر عباس کی تھی 32 سے 34 سال، باقی سب عباس سے چھوٹے تھے۔ قاسم 13 سال کا ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ مجھے بتائیں یہ لڑ کے شہید ہوا یا بغیر لڑے؟ کتنے ہزار سے تنہا لڑا تھا؟ کم از کم 30,000 سے۔ جگر دیکھے نا قاسم کا، کیا پاکستان کے اندر ان یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں قاسم کی طرح تیار نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں تیار ہونا چاہیے، ہمیں منظم ہونا چاہیے نا، اکٹھے ہونا چاہیے نا، تیاری چاہیے نا۔ 5 دن کوئٹہ میں جب علمدار روڈ کا واقعہ ہوا، ہم سڑکوں پر بیٹھے، ایک حکومت گر گئی، ہم 5 کروڑ ہیں، 1 کروڑ بھی 10 دن کے لیے گھروں سے باہر نکل آئیں اس ظلم کا راستہ روکنے کے لیے، کیا یہ حکومت باقی رہ سکتی ہے؟ آپ میں بڑی طاقت ہے، بہت طاقت ہے آپ میں۔ کیا جب گھر کو آگ لگی ہو تو تماشا دیکھنا چاہیے، آگ کو بجانا چاہیے؟ بجانا چاہیے نا۔ اس ظلم کی آگ کو جو ملک میں لگی ہوئی ہے، اس کا تماشا دیکھنا چاہیے، بجانا چاہیے؟ بجانا چاہیے، منظم ہونا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، ان شخصیات کو آئیڈیالائز کرنا پڑے گا، کربلا والوں کو انہیں آئیڈیالائز کریں، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہم نے ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کر ان کے پیچھے چلنا ہے۔ قاسم ایک بچہ، سوچے تو صحیح نا، 30,000 سے لڑے، ان کے سامنے جائے، 13 سال کا بچہ جس کے پاؤں بھی رکابوں تک نہیں پہنچتے، جس کے بدن کے لیے زرہ بھی نہیں تھی، اتنا چھوٹا تھا، بغیر زرہ کے کہ 30,000 تیر انداز تیر مارنے والے ہوں ان کے مقابلے میں یہ بچہ جائے، اس کے حوصلے پر فدا ہو جاؤں، اتنا جذبہ تھا اس میں۔ اے قاسم، کاش میں تجھے محسوس کر سکتا جب تو گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا تھا، یہ کہتے ہوئے نکلا تھا، انی انا القاسم من نسل علی، مجھے پہچانو، میں علی کا پوتا قاسم ہوں۔ قاسم، کاش تیرے جذبوں کو محسوس کر سکوں، تیری اس دینی غیرت اور حمیت کو محسوس کر سکوں، تیرے اس عشق شہادت کو دیکھ سکوں۔ اے معلم شہادت قاسم، تھوڑی سی شہادت کی خیرات ہمیں بھی دے دے، ہم فقیر ہیں تو ہی دست ہے قاسم، شہادت کا عشق ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے۔ اے معلم شہادت قاسم،
قاسم،
ہم مر چکے ہیں قاسم، ہمیں زندگی دے دے، اے مسیح ہمیں زندگی دے دے، ہم زندگی کی حقیقت کو پا لیں، ہماری زندگیاں حیوانوں کی طرح قاسم گزرتی ہیں، ہم کھاتے پیتے سوتے اور چلتے پھرتے حیوان ہیں، اے قاسم ہے مشکل کشا کے پوتے، ہماری مشکل کشائی کر دے، ہماری مدد کر، نصرت کر قاسم، ہمیں بھی عزت سے زندہ رہنے اور عزت کی موت کا سلیقہ سکھا دے۔ تو کربلا کا عظیم سپاہی ہے، تو کربلا کا عظیم شہید ہے علی اکبر۔ آج میرا دل چاہتا ہے علی اکبر کا تذکرہ کروں، حسین کے اس جوان کا ذکر کروں۔ علماء کہتے ہیں جب علی اکبر کے لاشے پر حسین آئے نا، اگر زینب کبریٰ خیمہ سے باہر نہ نکلتی حسین مر جاتا۔ لاش اکبر، بالخصوص وہ جن کے جوان بیٹے ہیں، جن کے جوان بیٹے ہیں۔ علی اکبر حسین کا بڑا پیارا بیٹا ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا سب سے لذیذ ترین چیز انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ کہا جوان بیٹا، بہت پیارا لگتا ہے، سب سے پیاری چیز۔ کہا سب سے زیادہ تلخ چیز کون ہے؟ کہا جوان بیٹے کی موت۔ خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مر جائے۔ علی اکبر اتنا پیارا تھا حسین کا بیٹا، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب سر حسین رکھا گیا نا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور حسین کے سر پہ چھڑی مار کے کہتا تھا، حسین بڑے جلدی بوڑھے ہو گئے۔ میری شہزادی نے تڑپ کے کہا، علی اکبر کی موت نے بوڑھا کر دیا میرے حسین کو۔ بعض علماء نے لکھا ہے جب یہ قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، نوک نیزہ پر جوانوں کے سر تھے، خواتین چھتوں پر بیٹھ کے سروں کو دیکھتی تھی، تبصرہ کرتی تھی۔ گزرتے گزرتے جب علی اکبر کا سر گزرا نا، بیویاں کہتی ہیں اللہ کرے جب یہ شہید ہوا ہو اس کی ماں نے نہ دیکھا ہو۔ علماء نے لکھا ہے اونٹ کی کوہان پہ بیٹھی ماں نے تڑپے کر کہا، میں زندہ ہوں مری نہیں، کربلا سے کوفہ اور شام تک نوک نیزہ پہ علی اکبر کو دیکھتی آئی ہوں۔ کہتے ہیں علی اکبر اور عباس اتنے خوبصورت تھے نا، جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے لوگ انہیں کھڑے ہو کے دیکھ لیتے تھے، شبیہ رسول علی اکبر۔ حسین نے علی اکبر کے بارے میں گواہی دی ہے جب چلا تھا علی اکبر، خدایا گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جس پوری کائنات میں تیرے رسول کا سب سے زیادہ شبیہ ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ جب امام کے سارے اصحاب مارے گئے، علی اکبر امام کو بہت محسوس کرتا تھا، میں بعض اوقات اپنی کیفیات نہیں پڑھ سکتا ہوں، اتنا محسوس کرتا تھا نا۔ میں نے مقتل کی کتب کے الفاظ دیکھے ہیں، امام اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، علی اکبر اپنے گھوڑے پر، چلتے چلتے ایک مرتبہ امام کے لب ہلے، علی اکبر کو پتا چل گیا میرا بابا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے۔ کتنا محسوس کرتا تھا علی اکبر، کہا بابا آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ کہا ہاتف کی ندا آئی ہے، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ بابا ہم اکبر نہیں ہیں۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا بابا پرواہ نہیں ہے، پھر ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ محسوس کرتا تھا علی اکبر حسین کو، حسین کا بڑا پیارا بیٹا تھا۔ ایک مرتبہ جب امام کے سارے اصحاب مارے گئے، بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، ایک دوسرے کے گلے میں پائیں ڈال کے الوداع الوداع الفراق الفراق کی صدائے بلند ہے۔ امام نے کہا علی اکبر بیٹا تو سب سے پہلی قربانی ہے، تیار ہو؟ علی اکبر تیار ہونے لگے، کہا بیٹا جاؤ اپنی پھپھیوں سے بہنوں سے الوداع کر کے آ جاؤ۔ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، میں بیمار تھا، سخت شدید بیمار تھا، میں نے محسوس کیا کوئی شخص میرے پاؤں کی تلیوں کو بوسے دے رہا ہے، تلووں کو بوسے دے رہا ہے، اور اپنے رخسار آہستہ آہستہ میرے تلووں سے مل رہا ہے۔ میں نے آنکھ کھول کے دیکھا علی اکبر، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، شاید علی اکبر کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ زین العابدین کانٹوں پہ چلایا جائے گا، ان تلووں میں کانٹے چبھ جائیں گے۔ بیبیوں نے علی اکبر کو ایسے گھیرا جیسے جنازے کو گھر والے گھیر لیتے ہیں۔ علی اکبر اجازت مانگتے ہیں، بیبیاں کہتی ہیں اکبر ارحم علی غربتنا، اکبر ہماری غریب الوطنی پر رحم کر، ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔ شہزادی سے کہا پھپھی اماں اجازت دے دے کہ پھپھی کی طرف جب اجازت کے لیے گئے، ایک مرتبہ پھپھی نے توجہ نہیں کی۔ علی اکبر نے جب دیکھا کہ بی بی کی توجہ نہیں ہے، بی بی اجازت نہیں دیں گی، علی اکبر کہتے ہیں پھپھی اماں بتائیے آپ کا مقام بڑا ہے یا میری دادی فاطمۃ الزہرا کا؟ کہا کیوں بیٹا؟ فاطمۃ الزہرا سیدت الرسالہ العالمین ہے۔ کہا پھپھی اماں اگر دادی نے پوچھا میرا حسین ظالموں کے نرگے میں تھا، تم اپنے اکبر کو بچاتی رہی، حسین نرگہ یاد آ رہا۔ کہا علی اکبر جا اللہ کے حوالے جا۔ جب چلنے لگتے ہیں بیبیاں روک لیتی ہیں، کئی بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا۔ ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بچی نے دامن پکڑ لیا علی اکبر کا۔ کوئی بڑا ہوتا تو کہتے ہیں کاندھے پہ ہاتھ رکھتا، کسی بچی نے روک لیا، کہا علی اکبر ہمیں غربت میں نہ چھوڑ کے جا، جو بھی کیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ کبھی بہن روکتی ہے، کبھی پھپھیاں روکتی ہیں۔ ایک مرتبہ مادر گرامی کو الوداع کیا، حسین کے پاس آ گئے، حسین نے خود علی اکبر کو سوار کیا سواری پر۔ جب علی اکبر چلنے لگے حسین کے الفاظ ہیں، خدایا گواہ رہنا ان کی طرف وہ جا رہا ہے جو تیرے نبی کا سب سے زیادہ شبیہ تھا، جب ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے زیادہ زور سے پڑھنے کا، علی اکبر کا گھوڑا چلا۔ یہ ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی دوڑتا چلا آ رہا ہے، علی اکبر رک کے کہتے ہیں بابا آپ نے خود خدا حافظ کی ہے، بھیجے ایسے کیوں کر رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں اکبر کاش تیرا بھی پتہ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا، وہ موت کی طرف سفر کرتا، شبیہ رسول ہوتا۔ اکبر جب تک ہو سکتے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا رہے، مجھے زیارت کرواتا چلا جا۔ علی اکبر مقتل میں آئے، علی اکبر نے جنگ لڑی، جنگ ایسے لڑی کہ دشمن کی فریادیں بلند ہونے لگی حسین کے پیاسے بیٹے نے، اور انہیں یہی کہتا تھا مجھے پہچانو میں علی کا پوتا قاسم آیا ہوں، میں رسول کی علی بیت سے قاسم علی اکبر آیا ہوں۔ علی اکبر نے حملے کیے دشمن کی فوجوں پر، زج الناس فریادیں بلند ہونا شروع ہو گئی، جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر علی اکبر حسین کے پاس آگے کہتے ہیں بابا بابا اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی مل جائے، بابا اگر پانی مل جائے پھر کوفی اور شامیوں کو پتا چلے علی کا شیر کیسے لڑتا ہے۔ حسین نے کہا علی اکبر پانی تو نہیں، ایک مرتبہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دے کے جلدی سے نکال کے کہا بابا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ علی اکبر جا تجھے اللہ کے نبی سیراب کریں گے۔ علی اکبر نکلے، مادر در خیمہ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے مقابلے میں ایک جوان آیا جنگ لڑنے کے لیے، پہلوان ہے، علی اکبر نے اس پہ وار کیا، اسے پھر نار کیا، اس کے بعد اس کا بھائی آیا اسے پھر نار کیا، پھر بکر ابن غانم یا بکر ابن غانم آیا، بڑا پہلوان ہے۔ حسین نے دیکھا میرا بیٹا تھی دل کا بھوکا پیاسا ہے، جنگ لڑ 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 کے تھک چکا ہے. ایک مرتبہ ماں تیرے اکبر سے کہتے دعا کر, خدا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول کر لیتا ہے, ماں کی دعا قبول کر لیتا ہے. ادھر ماں نے دعا کی, ادھر دعا قبول ہوئی, بکر ابن غال فی النار ہوا. علی اکبر جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ مرہ بن منقذ نے چھپ کے وار کیا, علی اکبر کے فر کے مبارک پہ گرز لگا, علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. علی اکبر میں اتنی اہمیت و غیرت تھی, دونوں بائیں گھوڑے کے گلے میں ڈال لی, اور جب تک طاقت تھی علی اکبر کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی ان ظالموں کے سامنے گھوڑے سے گرے. فَقَتَعُوا بِالسَّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا, اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا, جس کے ہاتھ میں نیزا تھا وہ نیزا مار رہا تھا. علی اکبر گھوڑے سے گرے, اپنے بابا کو ندا دی, ادھر حسین چلے. ایک مرتبہ یہی کہتے ہیں, یا علی یا علی یا علی, پتا نہیں علی اکبر کو پکارے یا نجف سے بابا کو پکارے. علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے, علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے, علی اکبر کے لاشے کو خاک میں ڈوبا, خون میں ڈوبا ہوا دیکھا, زبان حال یہی ہے, بیٹا او میرے اکبر بیٹا, یہ زمین تیرے سونے کے لیے مناسب نہیں ہے, اپنے بابا کی آغوش میں آ جا. اے اکبر کے سر کو زانو پہ رکھا, قرار نہیں ملا, اے سینے سے لگایا, قرار نہیں ملا, اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پہ رکھ دی. کبھی علی اکبر کے دانتوں کو صاف کرتے ہیں خون کو, کبھی دانتوں پہ بوسے دیتے ہیں, کبھی رخساروں پہ بوسے دیتے ہیں. یہی کہتے ہیں علی اکبر, او میرے ورد زبان علی اکبر, او میرے میوہ دل علی اکبر, اللہ دنیا بعد کا لفا, اکبر تیرے بعد دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی. ایک مرتبہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے کی کوشش کی, علی اکبر کا لاشا اٹھایا رکھ دیا, پکار کے کہا بنی ہاشم کے بچوں میری مدد کرو, مجھ سے لاشا اکبر نہیں اٹھتا. علی اکبر کے لاشے کو گندے شودا میں لا کے رکھا, اتنا زخمی تھا لاشا علی اکبر. سکینہ نے پوچھا, بابا یہ کس کا لاشا ہے؟ حسین کہتے ہیں تیرے علی اکبر کا لاشا ہے. ہر کوئی آیا, ماں نہیں آئی. ایک مرتبہ کہا گیا ساری زہرا نے, جاؤ ماں تیرے علی اکبر کو بلا لاؤ. کیا دیکھا, کبھی خیمے کے ایک طرف ہاتھ مار دی ہے, کبھی دوسری طرف ہاتھ مار کے کہتی ہے مجھے خیمے کا دروازہ نہیں.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بھکے محمد و آل محمد ہماری اس کلیسی بندی کے قبول منظور فرما. خدا بھکے محمد و آل محمد, تجھے اس مشکل وقت کا واسطہ جب لاش علی اکبر پر حسین کی مشکل حالت کو دیکھ کر مشکل کشا کی بیٹی خیمہ سے دھوڑی, یہ کہہ دی, واہ ولدا واہ علیہ, اے اکبر کاش تیری پھپھی کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی. حسین کو حوصلہ دیا, خدایا ہمیں علی اکبر, خدایا علی اکبر کے صدقے میں شہادت کی موت نصیب فرما, خدایا ہمیں بھی علی اکبر کی طرح موت کے سامنے جانے کا وہی انداز سکھا جو علی اکبر کا تھا, قاسم کا تھا, اون محمد کا تھا. خدا بکے محمد والے محمد, اہل مجلس کیا جاتے شریعہ کو بار اللہ, ہمیں توفیق توبہ نصیب فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مظلوموں کے نصرت فرما, ظالموں کا لکمہ فرما, ہمارے بیماروں کو بالخصوص ہمارے زخمیوں کو شبہ کامل عاجل عطا فرما. کل رات میں گیا تھا ایک مومن زخمی, اس کی آنکھوں میں چھرے لگے ہیں, زخمی ہیں. خدایا تجھے مولا حسین کس نور چشم کا واسطہ, حسین کس آنکھوں کی ٹھنڈک کا واسطہ, اس مومن کی بینائی سے لوٹا دے, اسے شفا کامل واجل عطا فرما. خدایا حسین کے زداروں کی حفاظت فرما, خدا یا مولا حسین کے زدار جہاں کہیں بھی ہیں مولا نے اپنی حفظ و امان پہ رکھ. مولا ان یزیدیوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دے, ہمارے وطن کا من کا گہوارہ بنا. خدا وکہ محمد و آل محمد, علماء اعلام, مراجع اعظم, رابر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ جدیر قائم رکھ. انقلاب اسلامی کے امام زمانہ کے زور سے متصل فرما. ہمارے اسیروں کو اسیران آل محمد کے صدقے رہائی دلا. ہمارے شہیدوں کو اور مرحوموں کو مولا حسین کے ساتھ معشور فرما. وکہ محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے امام کے زہر میں تاجیر فرما, ہمیں ان کے امان و صاحب میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجائے محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین.